رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور اسلامی بہنو، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں. یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العلیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا. یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں. الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العلیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا. الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت صدقہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ واقعہ شرح الصدور فی حال الموتى والقبور میں حضرت سیدنا جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا. بڑا عجیب و غریب اور رقت انگیز واقعہ، اس کو دل کے کانوں سے سنیے. چنانچہ حضرت صدقہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ملک طرابلس میں ایک مقام پر پہنچا، وہاں ایک ٹیلے پر تین قبریں بنی ہوئی تھی اور ان تینوں قبروں پر کتبے لگے ہوئے تھے. آج کل بھی ہم کتبے لگاتے ہیں، کچھ نام وغیرہ لکھتے ہیں، ان پر کتبے، عجیب و غریب کتبے لگے ہوئے تھے. ان تینوں کتبوں پر الگ الگ مضمون کندہ تھا. ایک جو پہلی قبر تھی اس پر یہ مضمون لکھا تھا، زندگی کا چین وہ شخص کیسے پا سکتا ہے جس کو یقین ہے کہ موت آئے گی اور ہمارا ملک ہمارا اقتدار چھین لے گی اور ہمیں اندھیری قبر میں سلا دے گی. دوسری قبر پر یہ مضمون کندہ تھا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یقین ہے کہ ذرے ذرے کا بروز قیامت سوال کیا جائے گا اور اپنے کیے کا بدلہ پائے گا. تیسری قبر پر لکھا تھا کہ زندگی کا آرام وہ شخص ہرگز نہیں پا سکتا جس کو یقین کامل ہے کہ موت ہماری جوانی کو خاک میں ملا کر رکھ دے گی اور ہمارے چہرے اور تمام اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گی. آپ فرماتے ہیں کہ یہ مضمون دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا اور میں آبادی میں آیا تاکہ معلومات کروں کہ یہ قبریں کس کی ہیں. چنانچہ ایک بوڑھا شخص مل گیا اور میں نے اس سے ان تینوں قبروں کے حالات دریافت کیے تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ علی جا یہ تین بھائیوں کی قبریں ہیں، یہ تین سگے بھائی تھے، ان میں سے ایک جو تھا وہ بادشاہ کے پاس ملازم تھا اور لشکر کا سپہ سالار تھا، فوج کا بہت بڑا افسر تھا، دوسرا بھائی سوداگر تھا، تجارت پیشہ تھا، بہت بڑا بیپاری تھا، اور تیسرا بھائی بیچارہ ایسے غریب اور فقیر مسکین تھا اور ہر وقت اپنی عبادت میں لگا رہتا تھا۔ اب ان تینوں بھائیوں میں سب سے پہلے جو غریب تھا اس کا انتقال ہوا۔ اس غریب بھائی کا جب وقت قریب آیا تو یہ دونوں بھائی اس کے پاس موجود تھے، کہنے لگے کہ بھائی اگر تمہاری کوئی وصیت ہے تو ہمیں بتا دو، وصیت کر دو۔ تو اس غریب اور مسکین بھائی نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ تم نے دیکھا ہے کہ میں نے کوئی مال جمع نہیں کیا، میرے پاس کوئی مال نہیں جس کی تقسیم کے لیے میں وصیت کرتا، نہ مجھ پر کسی کا قرضہ ہے جو میں تمہیں کہتا کہ فلاں فلاں کو دے دو، البتہ میری تم سے یہ وصیت ہے کہ جب میں مر جاؤں تو اس ٹیلے پر مجھے دفن کرنا اور میری قبر پر لکھ دینا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یہ کامل یقین ہے کہ ذرے ذرے کا سوال ہوگا اور اپنے کیے کا بدلہ پائے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ میرے کو دفن کرنے کے بعد میری قبر پر تین دن تک مسلسل حاضری دینا، امید ہے کہ اس طرح تمہیں کچھ عبرت حاصل ہوگی۔ چنانچہ جب اس مسکین بھائی کا انتقال ہو گیا تو اسے وہیں ٹیلے پر دفن کر دیا گیا اور اس کی قبر پر اس کی وصیت کے مطابق کتبہ آویزاں کر دیا گیا اور تین دن تک مسلسل اس کی قبر پر حاضری دینے لگے، اور تیسرے دن سپہ سالار بھائی جو تھا بادشاہ کے پاس، جو سپہ سالار تھا کمانڈر تھا فوج کا، وہ رہ گیا تھا۔ یہ کمانڈر جو ہے یہ جب اپنے بھائی کی قبر سے واپس ہونے لگا تو قبر کے اندر ایک دیوار گرنے کی گرجدار آواز سنی، کمانڈر پر خوف طاری ہو گیا اور وہ ڈرتا کانپتا اپنے گھر پہنچا۔ رات جب سویا تو اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا اور اس سے سوال کیا، بھیا تیری قبر میں یہ خوفناک آواز کیسی تھی؟ تو وہ مسکین بھائی کہنے لگا کہ بھائی کیا کہوں، دراصل بات یہ ہے کہ فرشتہ قبر میں آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ فلاں دن ایک مظلوم نے تجھ سے فریاد کی تھی اور تو اس کی مدد پر قادر ہونے کے باوجود تو نے مدد نہیں کی تھی، چنانچہ یہ کہہ کر اس فرشتے نے مجھے ایک ہتھوڑا زور کا مار دیا اور یہ اسی کی آواز تھی۔ پھر آنکھ کھل گئی، لرزہ تاری تھا، وہ کمانڈر اپنی فکر میں پڑ گیا کہ میرا غریب اور مسکین بھائی جس نے دنیا سے دوری اختیار کر رکھی تھی، اس کے باوجود ایک ایسے جرم کی وجہ سے گرفت میں آ گیا کہ اس جرم کو تو عوام الناس بالکل محسوس ہی نہیں کرتے، آج ہر ایک مظلوم پر ظلم کرتا، ہر ایک مطلب کمزور کو دباتا ہے، یہ دبانا ظلم کرنا تو اپنی جگہ پر سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، اگر کوئی مظلوم ہم سے فریاد کرتا ہے تو ہم اس کی مطلب ہم باوجود قدرت اس کی مدد نہیں کرتے، اس سے کتراتے ہیں، کٹتے ہیں، بلکہ اس کا دل دکھاتے ہیں، تو یہ بھی جرم ہے۔ یہ مسلمان کا حق ہے کہ اگر وہ ہم سے مدد چاہے اور ہم مدد کر سکتے ہوں با آسانی یعنی ممکن ہو اور پھر بھی اس مظلوم کی ہم مدد نہ کریں تو یہ بھی جرم ہے، اور اس جرم کی وجہ سے وہ بھائی پکڑا گیا۔ تو یہ کمانڈر فکر میں پڑ گیا کہ یہ تو ایک مظلوم کی مدد نہ کرنے کی وجہ سے پھنس گیا، اور نہ جانے میں نے تو کتنوں پر خود ظلم کیا ہوگا، کیونکہ جو بھی ارباب اقتدار ہوتے ہیں بہت مشکل ہے کہ وہ ظلم سے بچ سکے، وہ تو فاروق کی عدالت تھی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت تھی کہ جب مطلب عدل و انصاف کا دور دورہ تھا اور لوگوں کی خدمت ہوتی تھی، اب تو توبہ ہی توبہ. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیو، وہ کمانڈر لرزنے لگا اور اسے اپنے لالے پڑ گئے، اس قدر وہ خوف زدہ ہوا اور اسے یقین ہو گیا کہ اب میں نہیں بچوں گا. چنانچہ اس نے اپنے اس بیپاری بھائی کو بلایا جو ہر وقت مال توڑتا تھا، اس کو بلایا اور اس سے کہنے لگا، ان کے دوستوں کو بھی جمع کر لیا اپنے، اور کہنے لگا کہ میرے بھائیوں، اب ایسا لگتا ہے کہ میں زیادہ عرصہ تم لوگوں کے ساتھ نہیں رہوں گا، اور اب مجھے دنیا سے میرا دل ٹوٹ گیا. یہ کچھ بتانے کے بعد اس نے بادشاہ کی ملازمت چھوڑ دی اور تنہائی میں اللہ تعالی کی عبادت کرنے لگا. عبادت میں وہ مشغول ہو گیا، کچھ عرصے تک وہ اللہ تعالی کی عبادت کرتا رہا. جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا، تو اس نے اپنے بھائی، اس کا بھائی اس کے پاس پہنچا اور کہا، اے بھائی مجھے کوئی وصیت ہو تو کرو. تو اب سابقہ کمانڈر نے کہا کہ بھائی تم جانتے ہو کہ میں دنیا سے کنارہ کش ہو گیا تھا، اور اب میرے پاس فی الحال کوئی مال میرے پاس نہیں، کسی کا قرضہ بھی نہیں، ہاں اتنا ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے میرے مرحوم بھائی کی قبر کے پاس ہی دفن کرنا، اور میری قبر پر لکھ دینا کہ زندگی کا آرام وہ نہیں پا سکتا جس کو یہ یقین کامل ہے کہ موت آئے گی اور ہمارا ملک چھین دے گی اور ہم کو گہری قبر میں سلا دے گی. پھر 3 دن تک میری قبر پر حاضری دینا، شاید تمہیں کچھ نصیحت ہو. چنانچہ وصیت پر عمل کیا، اور 3rd day جب وہ سوداگر فاتحہ پڑھ کر جانے لگا تو اس نے قبر کے اندر ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی، وہ لرز گیا اور ہفتا کاپتا وہ اپنے گھر پہنچا. رات اس نے بھی خواب میں اپنے اس سابقہ سپہ سالار بھائی کو دیکھا. اپنے مرحوم بھائی کو اس نے سوال کیا کہ بھائی تمہارا کیا حال ہے، تو وہ کہنے لگا کہ الحمدللہ میرا حال بہت اچھا ہے، الحمدللہ مرنے سے پہلے مجھے توبہ کی توفیق ہو گئی تھی، تم نے دیکھا میں تاریخ الدنیا ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کر لی تھی، میرے گناہ بخش دیے تھے. تو پھر اپنے مرحوم بھائی کا حال پوچھا، وہ مسکین بھائی کا، کہ اپنا وہ جو بھائی ہے غریب بھائی اس کا کیا حال ہے. تو اس نے بتایا کہ الحمدللہ وہ بھی نیک لوگوں میں ہے اور اس پر بھی بڑا کرم ہو رہا ہے. تو پھر اس بیپاری نے اپنا پوچھ لیا کہ میرا کیا حال ہے، میرا کیا حال ہوگا. تو اب اس بھائی نے بتایا کہ جو جیسا عمل کرے گا ویسا ہی بدلہ پائے گا، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. اے بھائی تم کو لازم ہے کہ غفلت کی نیند سے ہوشیار ہو جاؤ، فرصت کو غنیمت جانو اور نیک عمل کر لو، آخرت کے لیے تیاری کر لو. جب صبح ہوئی وہ بھائی بیدار ہوا تو خواب کے وہ الفاظ گویا اس کے کانوں میں گونج رہے تھے کہ غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ. اے بھائیو آپ بھی سنو، یہ اسی کے لیے پر اثر ہونا ضروری نہیں، ہمیں بھی نصیحت ہے. اے میرے بھائیوں غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ، اے بے نمازیوں غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ، اے بے روزہ داروں غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ، اے فلمیں دیکھنے والوں غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ، اے گانے باجے سننے والوں غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ، اے فیشن پرستو غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ، اے چوری ڈکیتی کرنے والو غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ، اے حرام کمائی کمانے والو غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ، اے سود کھانے والو غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ، اے رشوت کا لین دین کرنے والو غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ، اے گالیاں بکنے والو، اے جھوٹ بولنے والو، اے ماں باپ کو ستانے والو، اے طرح طرح سے اللہ رسول کی نافرمانی کرنے والو غفلت سے ہوشیار ہو جاؤ۔ فرصت کو غنیمت جانو، جوانی کو غنیمت جانو، صحت و تندرستی کو غنیمت جانو، اپنی زندگی کو غنیمت جانو، اور آنے والے وقت کے لیے تیاری کر لو، قبر کے لیے تیاری کر لو۔ عنقریب موت کا فرشتہ آئے گا، موت اپنی تمام تر سختیوں کے ساتھ آئے گی اور روح قبض کر لی جائے گی، عزیز و اقربا دیکھتے رہ جائیں گے۔ تیاری کر لو۔ اس کے کانوں میں آواز گونج رہی ہے کہ بھائی نے رات بتایا تھا کہ جو جیسا کرے گا ویسا بدلہ پائے گا، اے بھائی غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ اور قبر کی تیاری کرو، حشر کی تیاری کرو۔ خواب کا اس پر بڑا گہرا اثر ہوا تھا، اس نے بھی دنیا کی بے جا محبت کو لات ماری اور جو کچھ اس کے پاس مال و متاع تھا وہ اللہ کی راہ میں لٹا دیا اور وہ بھی عبادت میں مشغول ہوا۔ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس کے گھر والے جمع ہوئے، اس کا نوجوان لڑکا بھی پاس آیا اور کہنے لگا ابا جان کوئی نصیحت کوئی وصیت؟ تو والد نے کہا کہ بیٹا میرے پاس کوئی مال تو ہے نہیں جو میں اس کی تقسیم کے بارے میں کچھ کہوں، مجھ پر قرضہ بھی نہیں، میں توبہ کر کے فارغ ہو چکا تھا۔ بیٹے جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے اپنے دونوں چچاؤں کے پہلو میں دفن کرنا اور میری قبر پر یہ لکھ دینا کہ وہ شخص زندگی کا آرام نہیں پا سکتا جس کو یقین کامل ہو کہ موت ہماری جوانی کو خاک میں ملا دے گی اور ہمارے چہرے کو اور جسم کے اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ پھر تین دن تک میری قبر پر مسلسل حاضری دینا، شاید اے میرے نوجوان بیٹے تجھے بھی کوئی نصیحت کوئی وصیت ہو، کوئی عبرت تجھے نصیحت ہو، تجھے کوئی عبرت ہو۔ چنانچہ جوان بیٹے نے وصیت پر عمل کیا، تین دن تک مسلسل حاضری بھی دی۔ تیسرے دن جب وہ اپنے والد کی قبر سے لوٹ رہا تھا تو ایک خوفناک آواز اس نے بھی سنی، ڈر گیا اور غمگین ہو کر بھاگا اور اسی غم و اندوہ کے عالم میں وہ سو گیا۔ رات اس نے اپنے والد مرحوم کو خواب میں دیکھا، اس کا باپ کہہ رہا تھا اے میرے بیٹے تو بھی جلد ہی ہمارے پاس آنے والا ہے، اپنے سفر کا سامان درست کر لے اور جس گھر میں تجھے رہنا ہے یعنی قبر میں تجھے رہنا ہے اس کے واسطے تیار ہو جا اور دنیا داروں کی مانند بے فکر نہ ہونا، غفلت شیاری اختیار نہ کرنا کہ موت کے وقت تجھے افسوس اور شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اے بیٹے جلدی کر جلدی کر اور جلدی کر۔ بزرگ بتا رہے کہ پھر اس لڑکے کی آنکھ کھل گئی یوں تو اس نے صبح کی، اتفاق سے اسی دن صبح اسی لڑکے سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ بزرگ جو واقعہ بتا رہے ہیں، میری ملاقات ہوئی تو اس نوجوان سے چونکہ بات چیت تھی، اس نوجوان نے اپنا خواب مجھے سنایا کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا اور آج میرے والد صاحب نے مجھے یہ بیان کیا ہے کہ تو جلدی ہمارے پاس آ رہا ہے، چنانچہ تو سفر کا سامان تیار کر لے اور دنیا داروں کی طرح غفلت کی نیند مت سونا ورنہ موت کے وقت تجھے افسوس ہوگا، تو پچھتائے گا، جلدی کر جلدی کر جلدی کر۔ اس طرح میں نے خواب دیکھا۔ پھر وہ نوجوان خود ہی کہتا ہے کہ میرے والد صاحب نے تین بار کہا جلدی کر جلدی کر جلدی کر، تو اس کے معنی یہ معلوم ہو رہے ہیں کہ اب شاید میری زندگی کے تین مہینے یا تین دن ہیں. بزرگ فرماتے ہیں چنانچہ تیسرے دن اس نے سب لوگوں کو جمع کیا اور سب سے معافی تلافی کی، اور پھر وہ قبلہ رو ہو کر کلمہ شہادت پڑھنے لگا اور اس کا انتقال ہو گیا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس واقعے میں آپ بھی کچھ عبرت کا سامان تلاش کیجئے. یہ آپ کو میں نے فسانہ نہیں سنایا، کوئی کہانی آپ کو نہیں سنائی، یہ واقعہ بزرگوں نے لکھا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ سچے واقعات ہوتے ہیں عام طور پر، ظاہر کہ راوی جو بیان کرتے ہیں. بہرحال یہ کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر بیدار کر رہا ہے. یعنی ایک تو ان میں کمانڈر تھا، فوج کا سپہ سالار تھا، ایک ان میں بہت بڑا بیوپاری تھا، تجارت پیشہ تھا، ایک غریب اور مسکین تھا. ان تینوں کی موت کا آپ نے حال سنا اور ان کی قبروں کے کتبے آپ نے دیکھے کہ کسی قبر پر لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص زندگی کا آرام کیسے پا سکتا ہے کہ جس کو یہ یقین ہے کہ موت آئے گی اور ہمارا ملک چھین لے گی، ہمارا اقتدار چھین لے گی اور ہمیں ذرے ذرے کا حساب دینا پڑے گا. ایک کہتا ہے کہ موت آئے گی اور ہماری جوانی کو خاک میں ملا دے گی، اور یہ بھی حقیقت ہے، ڈھل جائے گی یہ جوانی. اے نوجوانوں یاد رکھو، ڈھل جائے گی یہ جوانی جس پہ تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا، چار دن کا ساز ہے. جوانی ڈھلنے کی نوبت بھی سب کو نہیں آتی، روز نوجوانوں کے بھی تو جنازے اٹھتے. آج ماحول اس قدر ابتر ہو چلا، سوچ میں ہمیشہ آپ کو عرض کرتا رہتا ہوں کہ سوچ میرے بھائیوں اس قدر بدل کر رہ گئی کہ آج صرف اور صرف ہماری تمام تر فکریں دنیا بنانے کی طرف ہی لگی ہوئی، ہماری فکر صرف اور صرف حصول دنیا اور جمع مال ہے، اس کے سوا آخرت کی کوئی سوچتا ہی نہیں. اگر آخرت کی بات بھی کرو تو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں، اگر کسی کو سمجھانا شروع کرو تو چار اس کو روایتیں سنا دو تو یہ تجربے کی باتیں لوگ ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں. کوئی لطیفہ سنا تھا، فلم کی سٹوری سنائے کوئی، تو پھر لوگ یکسوئی سے سنتے ہیں، اس کو مطلب یہ کہ توجہ سے سنتے ہیں، دین کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں. دیکھو ایک ادھر سے اٹھ رہا ہے تو ادھر سے اٹھ رہے ہیں، آپ نہیں دیکھتے رہتے ہیں نا. آپ نے کبھی دیکھا کہ سنیما گھر میں بھی کوئی اٹھ کر جاتا، تین گھنٹے تک ابھی آدمی بیٹھا رہتا، بدقسمتی سے. ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن دین کے معاملات میں دین لگتا ہی نہیں کسی کا، کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. اے بھائیو یاد رکھو، جس موت کا ذکر سننے کے لیے آپ تیار نہیں، وہ موت آ کر رہے گی. ہمارے ایک اسلامی بھائی مبلغ دعوت اسلامی، آج ان کے والد گرامی بھلے چنگے تھے، انہوں نے سحری بھی کی، فجر بھی ادا کی، اور آفس پر حسب معمول اپنی نوکری پر بیچارے گئے، اچھے خاصے تھے، کچھ پتا نہیں تھا. جناب والا وہ ایسے 11 بجے تو وہ آفس پر پہنچے تھے، پھر ذرا دوستوں سے کہا کہ یار میں ذرا لیٹ جاتا ہوں، مجھے ذرا کچھ طبیعت درست نہیں معلوم ہو رہی. وہ بیچارے سو گئے اور کھو گئے، سوئے رہ گئے، مطلب یہ کہ وہ سوئے رہ گئے، لمبی نیند آ گئی ان کو. ان کا جنازہ ہم نے شہید مسجد پر ادا کیا بیچارے کا، اللہ غری کے رحمت پر. موت آپ کو یہ سنتے رہتے ہیں، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح کو، یہ سنتے رہتے ہیں، اثر کسی پر نہیں پڑتا. سوتے وقت اڈا اڈا کر کے سونے والے شاید اب تو مزارات میں چلے گئے، اب تو سوتے وقت وی سی آر پر ایک فلم، یا اگر نیند نہیں آ رہی تو دو فلم دیکھ کر یار لوگ سوتے. ایسے بدنصیب بھی سنے ہیں ہم نے کہ ان کو نیند نہیں آتی اس وقت تک جب تک اپنے سرانے وہ ٹیپ ریکارڈر رکھ کر اس میں کوئی گانے کا کیسٹ نہ چڑھا دے. مسلمان اللہ اللہ کرتے سوئے, اور یہ بدنصیب مسلمان تو ہے لیکن اس بدنصیبی پر جتنے آنسو بہاؤ کم ہے, یہ گانے سنتے سنتے سوتا ہے پھر سویا رہ جائے تو رحمت کے فرشتے کیسے آئے. ایسے بدنصیب یہ جب تک گانے نہیں سنتے ٹیپ ریکارڈر پر ان کو نیند نہیں آتی, فلمیں نہیں دیکھتے ان کو نیند نہیں آتی, تاش نہیں کھیل لیتے شطرنج نہیں کھیل لیتے ان کو نیند. اے میرے بھائیوں خوب غور کر لو, اچھی طرح سوچ لو سوچ لو سوچ لو, سوچنے کی عادت ڈال لو, گناہ کرتے وقت اچھی طرح غور کر لو کہ کیا ہونا ہے ہمارے ساتھ کیا ہوگا. دیکھو بڑے بڑے چلے گئے, یہاں کوئی نہیں رہے گا, اچھی طرح آپ یاد رکھیں. میں اپنی جب چند برسوں پہلے ایک شخص کو دیکھتا تھا بڑا دندناتا پھرتا تھا, بہت دندناتا پھرتا تھا. اب آج کل میں اچانک اس گلی سے گزرا, وہ بیچارہ اس گلی میں نے دیکھا کہ ایک دکان کے پھٹے پر یا چبوترے پر وہ بالکل وہ لاغر ہو گئے. میں نے غور سے جب دیکھا تو پہچانا کرے یہ تو وہی ہے جو اچھا خاصا موٹا خاصا شخص تھا, بالکل سوکھا ساکھا پڑا ہوا اور بالکل یعنی کہ اتنی عبرتناک حالت ہے کہ میں دوسری بار بھی قصدن اس گلی سے گزرا اس کو صرف دیکھنے کے لیے. میں دیکھوں بڑی عبرت, اس کو کوئی ہوش بھی نہیں, آنکھیں بند اس کی اور وہ سانس میں بھی اس کو دشواری, وہ دم توڑ رہا ہے لیکن لگتا ایسا ہے کہ وہ آسانی سے شاید دم نہ توڑے. وہ لاواری سے اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں بیچارے کے دم توڑ. اب بتائیے کہ میں کہتا ہوں کہ اس شخص کو میں دندناتا پھرتا ہوا دیکھتا ہوا چند سال کی بات ہے, آج اس کا بڑھاپا بڑھ گیا اور وہ غریب پڑا ہوا ہے بالکل بے آسرا ایک دکان کے مطلب یعنی کہ بند دکان کے چبوترے پر. اگر اب یہ اس کے پاس سونے کی اینٹوں کا ڈھیر کر دیا جائے, کروڑوں روپے کے بانڈ اس پر ڈال دیا جائے, پانچ پانچ لاکھ روپے کے مطلب یعنی کہ لگے ہوئے بانڈ اس کے قریب ڈال دیے جائے اور پاکستان کی صدارت کا پروانہ اس کے نام جاری کر دیا جائے, لے تو بھی کرسی لے لے, تو جواب بھی نہیں دے سکتے. زندہ اب پتہ نہیں زندہ ہے یعنی پر کل, ہاں کل صبح تو زندہ تھا, اب بیچارے کا پتہ نہیں کیا ہوگا. بڑا رحم آتا ہے اس پر, میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ بندہ ہو کر مجھے اس پر اتنا رحم آتا ہے, تو رحم الرحیمین ہے, تو بھی رحم فرمائے گا یقیناً, اپنی رحمت سے بیچارے کو بخش دے. مسلمان ہے ایک, میں عبرت کی بات کر رہا ہوں, وہ دیکھ کر میرے کو خوشی کی بات نہیں کر رہا, مجھے بہت بہت میں رنجیدہ ہوں, مجھے نیند نہیں آتی تھی اس کی حالت دیکھ کر, میں اس کو جانتا ہوں بہت موٹا تکڑا. میں عبرت کے لیے آپ کو بھی بتاتا ہوں, یہ غور کرو کہ ہمارا انجام کیا ہوگا اگر بڑھاپا بڑھ گیا, تو بستر پر ہی سب کچھ استنجا وغیرہ سب کو بستر کون کرائے گا, بوڑھوں کو تو جھڑکتے لو. اس بچے کے لیے آج میرے پاس پتہ نہیں کتنے لوگ تعویذ مانگنے کے لیے آتے کہ ہمیں اولاد مل جائے, اولاد ہو جائے, بے اولاد ہے, ہماری شادی کو دو سال ہو گئے تو جلدی ہے کہ اولاد ہو, کسی کو پانچ سال, کسی کو دس سال, کسی کو بیس سال. اولاد کے لیے بڑی دعاؤں کی پرچیاں آتی ہیں, دعاؤں کے لیے لوگ پکڑتے ہیں. اس اولاد کے لیے آپ تڑپتے ہو, کان کھول کر سن لو, آپ نے یہ تو طے کیا کہ اس اولاد کی دینی تربیت نہیں کرو گے, آپ کو صرف اس بچے کی تتنی تتنی باتوں سے لطف اندوز ہونا ہے. میں معاشرے کی بات کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے کوئی بھائی ایسا بھی ہوگا جو سوچے گا کہ نہیں نہیں میں تو اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا, یہ مجھ پر مطلب بدگمانی کر رہا ہے. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہ ذہن نہیں ہوتا کسی کا, بس بچہ آئے گا تو ہم اس سے کھیلیں گے, یہ پھر مطلب یہ کہ پڑھے گا, یہ لکھے گا, یہ ڈاکٹر بنے گا, بڑھاپے کا سہارا بنے گا, یہ بنے گا بڑھاپے کا سہارا, دیکھ لو بالکل نہیں بنے گا. اگر اس کو دنیا سکھاؤ گے بڑھاپے کا سہارا نہیں بنے گا, آپ کو ایسا ڈانٹے گا کہ آپ اس وقت آ بھی نہیں کر سکو. بوڑھے آتے روتے ہوئے میرے پاس آتے روتے ہوئے کہ ہمارا بیٹا آپ کو پریشان کر رکھا, کرتے ہیں پریشان, لیکن آپ نے اسے دین نہیں سکھایا. آپ اگر اسکول کا اس نے نازا کیا تھا, آپ تکڑے تھے, چٹاک کر کے آپ نے چاچا مارا تھا, اسکول نہیں گیا تو حجام بنے گا, کباب بیچے گا. وہی بچہ آج آپ کو بڑھاپے میں آپ کے سامنے آنکھیں نکالے گا, آپ کو ڈانٹے گا, جھڑکیاں دے گا, آپ کا علاج بھی نہیں کرائے گا بلکہ شاید وہ تمنا کرے گا کہ اب ہمارا بڈھا باپ سمٹ جائے تو اچھا اللہ اس کی مٹی ٹھنڈی کرے. یہ ہر وقت کڑکڑ کرتا رہتا ہے. یہ حقیقت ہے, یہ میں مشاہدے کی باتیں کر رہا ہوں, تو فسانے نہیں سنا رہا. اس دور میں سب ہو رہا ہے. آپ کو نہیں, آپ کو تجربہ نہیں, مجھے تو بہت تجربہ ہے. اس ماحول میں سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ یوں کرے گا, ہاں اگر آپ نے اس کو دین سکھایا, اس کو آخرت کی طرف اس کے دل میں ڈالی, ماں باپ کے حقوق ہی آپ نے اگر اس کو سمجھا دیے قرآن و حدیث کی روشنی میں, تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے غنیمت رہے گا انشاءاللہ. لیکن یہ آپ نے طے کیا ہوا ہے, آپ نے اس کو ماڈرن بنانا ہے. اس لیے کہ آج لڑکے ایمان سے بعض وقت روتے ہوئے آتے میرے پاس کہ ہم نے مطلب ہم کو ماں باپ داڑھی نہیں رکھنے دیتے, ہم کو اجتماع کا نام لیتے, ہم کو مارتے, کیا کریں؟ کیا اس اولاد سے ماں باپ یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ اولاد ماں باپ کی خدمت کرے گی؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک لڑکا آیا میرے پاس کہ اس نے کہا کہ میں سویا ہوا تھا تو میری نیند میں گھر والوں نے داڑھی کاٹ دی, آدھی کٹی تھی کہ میری آنکھ کھل گئی. کیا اس اولاد سے ماں باپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ اولاد ماں باپ کے برادری میں سہارا بنے گی؟ نعوذ باللہ, میں ان کو نہیں کہتا کہ سہارا مت بننا, تم خدمت کرنا. بے شک شریعت نے جو حکم دیا, ماں باپ اگر کافر بھی ہیں تو شریعت نے جہاں تک حکم دیا شریعت کے دائرے میں رہ کر خدمت کرنی ہے. لیکن یہ بتائیے کہ اولاد کو نفرت نہیں ہو جاتی ماں باپ سے جب دین سے روکتے ہیں؟ یہ فطری بات ہے کہ اگر صحیح پیار نہیں ملے گا اولاد کو تو وہ نفرت کرے گی. تو ہمیں پیار اگر اولاد سے ہے بھی تو پیار اس لیے ہے کہ یہ نوا کما کے دے. اجتماع میں نہیں آنے دیتے, ٹیوشن میں ساری رات پڑھتا رہے, یہ لے جا پیسے بھی لے جا, دو دو سو روپے مہینے کے ٹیوشن کے لیے پیمنٹ کریں گے, پڑھتا رہے. مزید تعلیم حاصل کرنی ہے تو کئی پنجاب کے کراچی میں پڑھتے, کراچی کے پتہ نہیں لندن اور امریکہ میں بچے پڑھتے, جب ماں باپ کو کوئی فکر نہیں, پھر کارگو میں بچے کی لاش آ جائے پھر ٹھیک ہے, آتی ہے لاشیں کارگو میں, آئے دن گولیاں چلتی ہیں دھماکے. دنیا کے لیے بچہ امریکہ جا سکتا ہے, لیکن بچے کو دین سیکھنے کے لیے محلے کی مسجد میں بھیجنے کے لیے کوئی ماں تیار نہیں, کوئی باپ تیار نہیں کہ دو میل چل کر میرا بیٹا میرا لال سنتیں سیکھ کر آئے. بلکہ اس لیے ماں باپ روکتے ہیں کہ ماں باپ کو ایک آنکھ یہ بات نہیں پاتی کہ میرا بچہ بھی کوئی مطلب مذہبی روپ دھار لے. ایک نوجوان نے بتایا کہ میں پہلے بہت ماڈرن تھا, اب دعوت اسلامی میں سال بھر سے آتا ہوں, تو بولا کہ میرے پرانے ماڈرن دوستوں کو پینٹ شرٹ میں شوٹیڈ بوٹیڈ جب میری ماں دیکھ لیتی ہے تو گھر میں آ کر روتی ہے میرے پاس کہ تجھے کیا ہو گیا ہے, تو پہلے کیسا تھا, تیرے دوست اب بھی کیسے, تو یہ کیا مطلب ملا بن کر رہی ہے معاذ. تو اے میرے پیارے بھائیو, یہ بھی سوچو کہ آپ جب اللہ کے حکم کے تحت دن کو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہو تو اسی اللہ کا حکم ہے جس نے آپ کو روزے کا حکم دیا, اسی پروردگار کا حکم ہے کہ زبان پر بھی کنٹرول کرو, چھوٹ مت بولو, گالی مت دو, غیبت مت کرو. جس اللہ نے تمہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا, جس کے حکم کے تحت دن بھر بھوکے پیاسے رہتے ہو, اسی پروردگار کا یہ حکم نہیں ہے کہ اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرو, بدنگاہی مت کرو, نہ محرموں کو مت تاکو. ورنہ وہی بھی تو موجود ہے حدیثوں میں کہ جو کوئی اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرے گا ان کی آنکھوں کو جہنم کی آگ سے بھر دیا جائے گا. یہ وہی بھی تو ہے. اور گانے سننے والوں, اے اپنے کان میں گانے ڈالنے والوں, کان کھول کر سن لو, اگر گانوں سے باز نہیں آئے, گانوں سے باز نہیں آؤ گے, موسیقی سے باز نہیں آؤ گے, تو مرنے کے بعد ان کانوں میں کیل ٹھوک دیے جائیں گے. ان آنکھوں سے اگر باز نہیں آئے, فلمیں دیکھتے رہے, بدنگاہی کرتے رہے, تو ان آنکھوں میں کیل ٹھوک دیے جائیں گے. یہ حدیث شریف چھو. میں نے تفصیلی حدیث آپ کو سنائی تھی کہ برزخ میں میرے آقا مدنی مصطفیٰ سچے 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 پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ہولناک منظر دیکھا تھا, یہ ہولناک منظر دیکھا تھا کہ آنکھوں میں کچھ لوگ ایسے تھے کہ آنکھوں میں کیل چکے ہوئے, کانوں میں کیل چکے ہوئے. آپ کے استفسار پر عرض کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ شخص ہے آپ کی امت کا, یہ وہ شخص ہے کہ جو وہ دیکھتا تھا جو آپ نہیں دیکھتے, یہ وہ سنتا تھا جو آپ نہیں سنتے تھے. مطلب ظاہر ہے کہ جن کو اللہ نے حرام کیا ان کو آپ دیکھ ہی نہیں سکتے, آپ تو معصوم ہیں, لیکن یہ آپ کا نافرمان دیکھتا تھا. تو اللہ رسول نے کیا دیکھنے سے منع کیا اور کیا دیکھنے سے نہیں منع کیا یہ آپ کو کہاں نہیں معلوم. یا آپ مجھے بتا دیں کہ فلم دیکھنے کا حکم ہے کہیں, فلم دیکھنا جائز ہے آپ جو فلمیں دیکھتے ہیں, موسیقی سننا جائز ہے آپ مجھے سمجھا دیں, گانے سننا جائز ہے آپ سمجھا دیں. یقیناً آپ نہیں سمجھائیں گے, آپ نہیں سمجھائیں گے, نہیں سمجھا سکتے. تو سمجھ جائیں, مل جل کر سمجھ جائیں, نہ آپ سنیں نہ میں سنوں. ایک بات ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے میرے پیارے بھائیوں. ورنہ یاد رکھو عین ممکن ہے اگر ہم نے توبہ نہیں کی, ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہماری زندگی آخری رات. ارے بہت سوچ ہوگی, جیسے ابھی میں نے ہمارے اسلامی بھائی کی بات بتائی کہ بیچارے کے والد صاحب صبح بھلے چنگے وہ روزہ رکھے گئے اور سوئے تو سوئے رہے. کیا پتا ہم میں سے بھی کسی کا یہ ہو کہ فجر پڑھ کے سوئے تو پھر سوئے رہے, جمعے کے لیے جگائیں تو پتا چلا کہ بھائی ابھی اس کا جمعہ اس کے مقدر میں نہیں تھا. عین ممکن. اچھا کل نہیں مریں گے تو پرسوں مر جائیں گے, پرسوں نہیں تو ترسوں, ترسوں نہیں تو نرسوں. موت تو آئے گی, سب کو لے جائے گی. آپ بتائیے کون رہا اس دنیا میں, کتنے آئے جو گل چھرے اڑا کر اس دنیا سے جا چکے, کتنے آئے جس نے بڑا دبدبا دکھایا وہ بھی چلے گئے, بڑے مار کے فتح کیے وہ بھی جا چکے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حدیث پاک میں کہ جو اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ مال جو آ رہا ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے, یعنی حرام مال وہ لے رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس بات کی مطلق پرواہ نہیں کرے گا کہ ایسا شخص جہنم میں کون سے دروازے سے جا کر گرتا ہے. اب دیکھ لیجیے, آج تو ہمارا یہ شکم بھرتا نہیں, پیٹ بھرتا نہیں, طبیعت دیر ہوتی نہیں, نفس مطمئن نہیں ہوتا, لیکن قبر میں پھر پچھتاوا ہوگا. ان الانسان لربہ لکنوت, بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر. جتنا تو اس نے کہنا نہیں ہے, نہیں ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے احوال سے باخبر, جبھی تو آپ نے فرمایا کہ انسان کو اگر سونے کی بھری بھی دو وادیاں دے دیں تو پھر بھی یہ کہے گا کہ اگر تیسری مل جاتی تو اچھا تھا, تیسری مل جاتی تو اچھا تھا. اس انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا, میرے آقا فرما رہے کہ انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا, اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے. قرآن عظیم میں صاف واضح الفاظ میں موجود ہے, اللہ تو متکاثر و حتی زرتم المقابر, کثرت مال کی طلب نے, خواہش نے تم کو ہلاک کر دیا جہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. جنہوں نے بڑے بڑے باغات لگائے, جنہوں نے عالی شان محل بنائے, جنہوں نے بڑے بڑے قلعے بنائے, کیا ان کے قلعوں نے ان کی موت سے حفاظت کر دی؟ کیا ان کے باغ کے پھلوں نے ان کو موت سے بچا لیا؟ کیا ان کے بنگلوں نے, اونچی اونچی کوٹھیوں نے, بڑے بڑے عالیشان مکانات نے ان کو موت سے بچا لیا؟ نہیں, کبھی نہیں. الموت باب کل نفس داخل ہوا, موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر جاندار نے گزرنا ہے. الموت قد کل نفس شارب ہوا, موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر جاندار نے پینا ہے. اے بھائیو جلدی جلدی غفلت کی نیند سے ہوشیار ہو جاؤ, بیدار ہو جاؤ, اٹھ جاؤ, مان جاؤ, گھبرا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ. اے اللہ, آج تک زندگی ہماری ضائع ہو گئی, ہم تباہی کے گڑے میں گرتے جا رہے تھے. اے اللہ, تیرا شکر ہے کہ تقدیر, ہماری تقدیر دعوت اسلامی کے اجتماع میں ہمیں کھینچ لائی. مرتے ہوئے ہم روزانہ لوگوں کو دیکھتے تھے, روزانہ جنازہ اٹھتا دیکھتے تھے, لیکن ہمیں کبھی یہ احساس نہیں ہوتا تھا, صحیح معنی میں احساس نہیں ہوتا تھا کہ ہمیں بھی اسی طرح لوگ جنازے میں اٹھا کر لے چلیں گے. اے اللہ, تیرا شکر ہے دعوت اسلامی والوں نے ہماری آنکھ کھول دی. اے مالک, ہماری توبہ قبول کر لے. اب احساس ہو چلا ہے کہ ہو سکتا ہے آج رات ہمارا دم ٹوٹ جائے. عین ممکن ہے عید کی تیاری کے لیے جو ہم نے جوڑا سلانے کے لیے دیا ہے وہ پہننا نصیب نہ ہو. اے مالک و مولا, عین ممکن ہے کہ جس طرح پچھلے سال ہمارے گھر لوگ عید کی مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے, عین ممکن ہے کہ اس سال لوگ عید مبارک کے لیے نہیں بلکہ ہو سکتا ہے ہماری تعزیت کے لیے آپ پہنچے. اے پروردگار, آج سے کان پکڑتے ہیں, توبہ کرتے ہیں مالک, اب ہم اپنی موت کی تیاری کریں گے, قبر کی منزل کو سنوارنے کی کوشش کریں گے, آخرت کی کامیابی کے لیے, آخرت کے امتحان میں پاس ہونے کے لیے آج سے ہم لگ جاتے ہیں. اے مولا, ہم عہد کرتے ہیں آج کے بعد تیرے احکامات کی نافرمانی سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے, اور اب یہ طے کر لیا اے مولا کریم ہم کوئی نماز قضا نہیں ہونے دیں گے. اے پروردگار, نہ نماز قضا ہونے دیں گے نہ روزہ چھوڑیں گے. اے مالک و مولا, اگر ہم نے نمازیں قضا کر دی, روزے قضا کر دیے, اس حال میں مر گئے تو ناراض ہو جائے گا, ہمارا کیا ہو. بھائیو, نماز نہ پڑھنے والے جو نماز میں سستی کرتے ہیں, نماز میں سستی کرتے ہیں ان کے لیے طرح طرح کے عذاب ہیں. اے بھائیو, ان کے چہروں پر سے نیکوں کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے اور ان کی دعاؤں میں نیکوں کا حصہ نہیں رہتا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو نماز میں سستی کرنے والے ہیں, اگر نیک لوگ اس نماز میں سستی کرنے والے کے لیے دعا مانگے تو نیکوں کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوتی. آج ہر ایک روتا ہے میری روزی بند ہو گئی, کوئی کہتا ہے میرا بچہ تندرست نہیں ہوتا, کوئی کہتا ہے گھر میں لڑائی ہے. اگر اس سے پوچھو کہ نماز پڑھتے ہو یا نہیں, جواب نفی میں. پھر کہتا ہے میں نے اتنے اتنوں سے دعائیں کرائیں, اتنوں سے تعویذات لیے, میرا مسئلہ حل نہیں ہوتا. بھائی, تیرا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ تیرا مسئلہ مسجد میں حل ہونا تھا, اللہ کے حضور جھکنے میں حل ہونا تھا, تیرا مسئلہ سجدے میں حل ہونا تھا. تو سجدہ چھوڑتا ہے, تو نماز کو ضائع کرتا ہے, پھر شکایت کرتا ہے اللہ میری نہیں سنتا. تو نے اللہ تعالیٰ کی کون سی بات سنی؟ تو نے اللہ تعالیٰ کے کس حکم کی بجا آوری کی؟ اپنے اوپر غور کرے بھائی. تو جو بھائی نماز نہیں پڑھتا وہ کان کھول کر سن لے کہ تیرے حق میں نیک لوگ اگر دعا کریں گے بھی تو وہ قبول نہیں ہوگی. حدیث امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا. تو بہرحال یہ کہ اس کے علاوہ بھی اور بھی کئی مصیبتیں جو نماز میں سستیاں کرتا ہے. مرتے وقت اے نماز میں سستی کرنے والے کان کھول کر سن لو, مرتے وقت اتنی شدت سے پیاس لگے گی, اتنی شدت سے پیاس لگے گی. روزہ رکھتے ہو, پھر کام پر جاتے ہو, شام آتی ہے, بار بار گھڑی دیکھتے ہو, اب آدھا گھنٹہ رہ گیا, اب 25 منٹ, اب 20 منٹ, پیاس کی شدت ہے, اور شربت کا ٹھنڈا ٹھنڈا گلاس اب سامنے ہے. جی چاہتا ہے کہ 5 منٹ جلد ہی گزر جائے تو اچھا ہے. پیاس سے زبان آپ کی سوکھ رہی ہے. اے پیاسو, ذرا غور کرو, اگر نماز میں سستی کی تو ایسی شدت کی پیاس لگے گی کہ اگر سمندر کے سمندر پلا دیے جائیں پھر بھی پیاس نہیں جائے گی. تمہارے روزے کی پیاس ٹھنڈا گلاس پانی کا پیتے ہو بجھ جاتی ہے, دو چڑھا لیتے ہو ختم ہو جاتی, لیکن سمندر کا سمندر, دریاؤں کے دریا اگر پلا دیے جائیں تو پیاس نہ جائے, ایسی شدت کی پیاس ہوگی. اس کی مثال ہم دے ہی نہیں سکتے, وہ تو وہی بد نصیب محسوس کرے گا جس پر اللہ ناراض ہو جائے اور اس پر یہ گزرے. اور اے نماز میں سستی کرنے والوں, حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب یہ نماز میں سستی کرنے والا مرنے کے بعد جب وہ قبر میں جائے گا, جب وہ قبر میں جائے گا تو قبر کی دیواریں آپس میں مل جائیں گی, اور اس بے نمازی مردے کو, اس نماز میں سستی کرنے والے کو پیس کے رکھ دیں گی, اس کی پسلیاں چکنا چور ہو کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گی. سوچ لو, غور کر لو, رحمت بھرا مہینہ ہے, توبہ کر کے تیار نماز کی. میرے پیارے بھائیو, اسی پر اکتفا نہیں, نماز میں سستی کرنے والوں, نماز میں سستی کرنے والے کی قبر میں ایک بہت بڑا سانپ مسلط کر دیا جائے, آنکھیں اس کی آگ اگلتی ہوں. وہ اس نماز میں سستی کرنے والے کو دن میں 5 بار مارے گا فجر میں سستی کرنے کی بنا پر وہ مارے گا ایک ہاتھ تو وہ نماز میں سستی کرنے والا 70 گز زمین میں دھنس جائے گا, پھر زور میں سستی کرنے کی وجہ سے مارے گا پھر 70 گز زمین میں دھنس جائے گا. اسی طرح وہ 5 بار روزانہ مار لگائے گا. اسی پر اکتفا نہیں, اے نماز میں سستی کرنے والوں اسی پر اکتفا نہیں بلکہ نماز میں سستی کرنے والے کی قبر میں آگ دہکائی جائے گی اور وہ میت آگ میں الٹ پلٹ ہوتی رہے گی. جو تو قبر کے عذاب سے جب نکلے گا محشر ہزاروں سال پتہ نہیں کب 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 قیامت قائم ہو. آج تھوڑا سا بخار آ جاتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس بوتل لے کر بھاگتے ہیں. اگر آگ پاؤں جل گیا تو ہم کوئی مرہم لے کر لگا لیتے ہیں, گولیاں کھاتے ہیں, نیند آ جاتی ہے. وہاں نہ تو ٹیبلٹس ہوں گی, نہ مرہم ہوگا, نہ ڈاکٹر ہوگا میرے بھائیوں, اور وہ آگ ایسی ہوگی کہ دنیا اس کو علاج کر نہیں سکتی, دنیا والوں کو وہ آگ نظر بھی نہیں آتی. یہ برزخ ہے پردہ. اے نماز میں غفلت کرنے والوں, اے نماز میں سستی کرنے والوں, اللہ تعالیٰ کی جب نگاہ غضب چہرے پر پڑے گی تو چہرے کی کھال چلک جائے گی, جل کر گر جائے گی. اور بڑی ذلت کے ساتھ اس نماز میں سستی کرنے والے کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. اور جہنم کیا ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اے میرے بھائی اپنے حال پر رحم کرو, جہنم میں ورنہ ڈال دیا جائے گا نماز میں سستی کرنے والا. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ تمہیں جہنم میں کس نے ڈالا, تو وہ کفے افسوس ملتے ہوئے روتے ہوئے کہیں گے لم نکن من المصلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. آج اگر بے نمازی کو تھوڑی دیر کے لیے رسیوں میں جکڑ کر ڈال دیا جائے تو وہ نماز پڑھنا شروع کر دے. ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پیروکار ہیں. ہمارے آقا ہمارے مولا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بے نمازی کی سزا سنیے کہ اس کو قید کر دیا جائے, قید کر دیا جائے یہاں تک کہ وہ توبہ کر کے نمازی بن جائے. نماز شروع بہت آسان سزا. باقی جو 3 امام ہیں نا, امام اصطلاقہ, امام شافعی, امام احمد بن حنبل اور امام مالک رضی اللہ عنہ اجمعین, ان کے نزدیک یہ کہ بے نمازی کو تو قتل کر دیا جائے. یہ دنیا کی سزائیں بہت سخت نظر آ رہی ہیں, حالانکہ کچھ بھی آخر سزا بہت سخت. اے بھائیو طے کر لو کہ اب نماز کی سستی کا دور ختم ہو گیا, تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان برائیوں سے ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
صلوا علی الحبیب
اللہ. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مرتبہ کچھ اس طرح سے بتایا کہ میرے بچپن کے دنوں میں ایک بار گھر کے برآمدے کی طرف جاتے ہوئے اچانک میرے دل میں یہ خیال آیا کہ سبھی بچے کسی نہ کسی کی طرف باپا باپا کہہ کر بڑھتے ہیں اور اس سے لپٹ جاتے ہیں, پھر ان کے باپا انہیں گود میں اٹھا کر پیار کرتے ہیں, انہیں شیرینی دلاتے ہیں اور کبھی کبھی کھلونے بھی دلاتے ہیں. کاش ہمارے گھر میں بھی باپا ہوتے, میں بھی ان سے لپٹتا اور وہ مجھے پیار کرتے. اس بےتاب آرزو کی وجہ سے میرا ننھا سا دل بھر آیا اور جگر صدمے سے چور چور ہو گیا اور میں نے بلک بلک کا رونا شروع کر دیا. میرے رونے کی آواز سن کر میری بڑی ہمشیرہ جلدی سے وہاں آئی اور اپنے ننھے یتیم بھائی کو گود میں لے کر بہلانے لگی.
میری مطلب کیفیات یا قلبی کیفیات کہہ لیں یا میرے احساسات کہہ لیں, ان میں خوشیاں کم ہیں, غم زیادہ ہے.
کس قسم کے غم کا غلبہ,
خوف زیادہ ہے.
کون سے خوف ہیں جو گھیرے رہتے ہیں آپ کو؟
مجھے برے خاتمے کا خوف, یہ بازو کا چین نہیں لینے دیتا. اپنی پرانی خطائیں یاد آتی ہیں, کیونکہ ہم نے توبہ کر بھی لی لیکن ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس سے ہم جان سکے کہ وہ بس اب قبول ہو گئی, بے فکر ہو جاؤ تو جنت تمہیں مل گئی. میں نے جو رسالے لکھے مردے کے صدمے, تو کبھی یوں یاد آئے گا کہ مردے کے صدمے ایسے ہوں گے. بہت بچہ پیارا لگتا ہے اپنا, نواسی پیاری لگتی ہے, پوتا پیارا لگتا ہے, پوتی پیاری لگتی ہے مثال کے طور پر.
جی 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 جی.
تو یوں پھر اپنے کو کہ یار یہ آ کر پھر قبر میں ستائیں گے اپنے کو, کیونکہ وہ مرنے کے بعد یہ صدمے میت کو ہوں گے. جن جن سے پیار کیا, دولت سے پیار کیا, دولت تنگ کرے گی آ کر, اس کے صدمہ ہوگا اس کو چھوٹنے کا. کار بنگلہ کوٹھی یہ سب چیزیں جو ہے نا مردے کے لیے صدمے کا باعث ہوں گے, اور پھر قبر کی تنہائی یہ ٹھیک ٹھاک ٹھاک ٹھیک ڈراتی ہے. کیا ہوگا ابھی یہاں بجلی آف ہو جائے
جی
تو میں ڈر جاؤں, ایسا تو بس دل ڈر پوپ. اور قبر میں سنا یہی کہ سخت اندھیرا ہوگا. اب اگر واقعی میرے حق میں اندھیرا ہی پاس ہوا ہے تو یوں ڈر لگتا ہے, کیونکہ جن پر کرم ہوگا وہ تو قبر اس کی نور سے جگمگا رہی ہوگی, اپنے لیے کیسے طے ہو جائے گا کہ وہ قبر نور سے جگمگا رہی ہوگی یا اندھیرا ہوگا. طے نہیں نا. سر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر میرے بارے میں کیا, یہ میں نہیں جانتا.
حضور قبلہ شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا سرمایہ اہل سنت بقیۃ السلف حضرت مولانا الیاس قادری قبلہ دامت برکاتہم العالیہ کی جانب سے اس حوالے سے فکری تربیت کرنا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ, اس پیغام کو ہم منبر واعظ سے کس طرح اس کی اشاعت اور اس کی ہم ترویج کریں. یقیناً جس بردباری کے ساتھ, جس محبت کے ساتھ, جس سنجیدگی کے ساتھ اور جس متانت کے ساتھ حضرت قبلہ شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ اپنے افکار اور اپنے خیالات پیش کرتے ہیں, وہ ان کی استقامت اور ایک تسلسل کے ساتھ ان کی جد و جہد اس کا منہ بولتا ثبوت ہے.
میرے پیر بھی ہر دم خیر ہوئے, 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 میرے پیر بھی ہر دم
زلفاں کالیاں نے میرے چشمہ ہوئے تم مرشد دیکھ نہ رجا لو لو دے مت لکھ لکھ لکھیاں میں ایک کھو نہ ایک کر جا ہو اتنا ڈٹھیاں میں صبر نہ آوے مرشد دا سونے مرشد دا دیدار لے باہو مرشد دا دیدار لے باہو مرشد دا کروڑا حجا ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے ہاں ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے پاوے لکھاں کروڑاں دا دین ہوئے پاوے لکھاں کروڑاں دا دین ہوئے ساڈے پیر دی ہر دم
نسبت بھی اتاری ساڈی نسبت بھی اتاری رب سارے اتاریا دی خیر ہوئے رب سارے اتاریا دی خیر ہوئے رب سارے اتاریا دی خیر ہوئے ساڈے پیر دی ہر دم پیر دی ہر دم خیر ہوئے ہاں ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے
لولو وچ عشق ہی رچیا ہے
لولو وچ عشق ہی رچیا ہے
میرے دل وچ تیر بسیا ہے ساڈے دل وچ بسیا ہے جنا دکھا نہ دل نو سیر ہوئے جنا دکھا نہ دل نو سیر ہوئے جنا دکھا نہ دل نو سیر ہوئے ساڈ پیر دی ہر دم خیر ہوئے ہاں ساڈ پیر دی ہر دم خیر ہوئے پاویں لکھ
امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مفتی اعظم پاکستان علیہ رحمہ کے پوری دنیا میں واحد خلیفہ ہیں، اور شارح بخاری نائب مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمہ نے بھی آپ کو سلاسل اربعہ قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ کی خلافت عنایت فرمانے کے ساتھ کتب و حدیث وغیرہ کی اجازت بھی عطا فرمائی۔ دنیائے اسلام کے کئی اور اکابر علماء و مشائخ کرام نے بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو اپنی خلافت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ حاصل شدہ اسانید و اجازات سے بھی نوازا ہے۔ آپ دامت برکاتہم العالیہ سلسلہ قادریہ میں مرید کرتے ہیں، اور سلسلہ قادریہ کی بات ہی کیا ہے کہ اس سلسلے کے عظیم پیشوا سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید چاہے کتنا ہی گناہگار ہو، بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا۔ انشاء اللہ عز و جل محبت مرشد الشیخ المواہب سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی علیہ رحمہ نے اپنی مشہور زمانہ تصنیف الانوار القدسیہ فی معرفتی قواعد الصوفیہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بھائی، تو جان لے کہ مرشد کے ادب کا اعلیٰ حصہ مرشد کی محبت ہی ہے۔ جس مرید نے اپنے مرشد سے کامل محبت نہ رکھی، بعی طور کے مرشد کو اپنی تمام خواہشات پر ترجیح نہ دی، تو وہ مرید اس راہ میں کامیاب نہ ہوگا، کیونکہ مرشد کی محبت کی مثال سیڑھی کی سی ہے۔ مرید اس کے ذریعے چڑھ کر اللہ تعالی کی بارگاہ عالیہ کو پہنچتا ہے، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کہ بندوں کو حق سے ملا دینے والے ہیں، اگر ان سے محبت نہ رکھی تو وہ منافق جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا۔ جب تو نے اس بات کو جان لیا، لہذا اب تو اپنے مشائخ کے محبین یعنی اپنے سلسلے کے بزرگوں سے محبت رکھنے والوں کے بعض اوصاف سے اپنی ذات کو آزما لے، یعنی فکر مدینہ کرتے ہوئے تو اپنا محاسبہ کر اور اپنی سچی اور جھوٹی محبت میں فرق کر لے۔ اب میں اللہ تعالی کی توفیق سے کہتا ہوں کہ تمام اہل طریقت نے اتفاق کیا ہے کہ محبت مرشد میں صادق مرید کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ تمام گناہوں سے توبہ کرے اور تمام عیبوں سے پاکیزگی اختیار کرے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، انشاءاللہ۔